بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے استاد محمد بن کثیر نے سفیان سے، اور انہوں نے ہشام سے، اور ہشام نے عروہ سے، اور عروہ نے زینب بنت ام سلمہ سے، اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو کہ میں فیصلہ کروں، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضِ، اور شاید تم میں سے بعض لوگ اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہوں، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں ان کے دلائل سن کر جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، فمن قضیت له من حق اخیه شیئا، تو میں جو فیصلہ کر دوں اس فیصلے کے مطابق بھائی کا حق اسے دے دوں اور وہ اسے لے لے، تو وہ ایسا ہی ہے، فانما اقطع له قطعه من النار، جیسے میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ میرے پاس اگر دو لوگ جھگڑا لے کے آتے ہیں تو میں دلائل کی روشنی میں ہی فیصلہ کروں گا. میں اگر دلائل کی روشنی میں ہی فیصلہ کروں اور جس کا حق نہیں اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں، تو پھر بھی اسے میرے فیصلے کے باوجود بھی بھائی کا حق نہیں مارنا چاہیے، فلا یأخذ، اسے وہ حق نہیں لینا چاہیے، فإنما أقطع له قطعة من النار، میرے فیصلے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے بھائی کا مال ہتھیا لیتا ہے تو وہ گویا کہ میں اسے جہنم کا ٹکڑا ہی دے رہا ہوں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ففی ھذا الحدیث دلیل علی ان الرسول بشر مثلنا، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے جیسا کہ ہم انسان ہیں، وہ بھی تمام انسانیت سے اعلی اور افضل انسان ہی تھے. لیس ملک من الملائکہ بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے سے جو انسانی ضروریات ہیں، فہو یجوع و یعطش و یبرد و یحتر و ینام و یستیقظ و یأکل و یشرب، جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، وہ سوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرمایا کرتے، وہ پانی پیا کرتے، وہ آرام بھی فرمایا کرتے، وہ نیند کے بعد بیدار بھی ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سردی اور گرمی کا احساس بھی ہوتا۔ وَهَكَذَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُعْلِنَ لِلْمَلَأِ فَيَقُولَ، اس لیے اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ دنیا کائنات کے لیے خود اعلان فرمائیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وحی یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود برحق ہے۔ اس وحی کے نزول میں اور انبیاء بھی شریک ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ 124,000 پیغمبر آئے، تمام انبیاء اور پیغمبروں سے اعلی ہستی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے فلست الہا یعبد، میں الہ نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، ولا ربا ينفع ويضر، اور نہ ہی میں رب ہوں جو کسی کو نفع اور نقصان دوں، بل علیہ الصلاۃ والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، کروڑ ہا درود و سلام ہو اس ہستی پر، وہ اللہ عز و جلال کے محبوب تو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ اس آیت کی روشنی میں تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول ممن يدعونه او يعبدونه او يؤملونه لكشف الضر او يؤملونه لجلب الخير، یہاں سے وہ شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، یا انہیں ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے امید اللہ کے رسول سے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو رب تعالی نے یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ آپ خود فرمائیے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہاری کسی تکلیف یا رشد و ہدایت کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کوئی چیز بھی مجھے میرے رب سے بچا نہیں سکتی، اور اللہ جلال کے سوا میرا بھی کوئی پناہ لینے کی جگہ اور قرار کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اللہ عز و جلال مجھے کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں، ما اجارنی منہ احد، کوئی بھی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ عز و جلال اگر مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے سرتاج ہیں، لیکن ان کی تکلیف اور ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرنے والے ایک اللہ ہیں، وہ جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں سمجھانا چاہیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، کہ میں نہیں جانتا کہ تمہاری بات جو ہو رہی ہے اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تم جب جھگڑا لے کر آؤ گے تو تم میں سے جو چرب زبان ہے، جو فصیح بات کرتا ہے یا کلام کرنے میں اس کی قوت زیادہ ہے، تو میں تو دلائل کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر بھی دوں تو میرے فیصلے کے باوجود بھی کسی کا حق چھیننا یا حق لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ محجبہ الطاہرہ ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن یقوة بن مرہ المخزومیہ، جو خالد بن ولید جن کا لقب سیف اللہ ہے، یہ ان کی چچا زاد بہن ہے، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. 29 ہجری کو سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 594 میلادی کو پیدا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ، ان کو اللہ عز وجل نے اس قدر فہم سے نوازا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 919، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جب بھی تم کسی مریض کے پاس جاؤ جو قریب المرگ ہو، یا کسی میت کے پاس جاؤ، تو تمہیں اچھی بات کہنی چاہیے، کیونکہ فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پہ آمین کہتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، فلما مات ابو سلمہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان ابا سلمت قد مات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سلمہ کی وفات کے بعد آئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں. قال قولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ تم یہ کہو، اللہم اغفر لی ولہ، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور اسے بھی معاف فرما دے. وعاقبنی من عقب حسن، اور ان کے بعد میرے لیے نعم البدل کا بندوبست فرما دے. قالت فعاقبنی ابدلنی اللہ من هو خیر لی منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا فعاقبنی، کہ اللہ عز و جلال کیسے نعم البدل عطا کریں گے؟ تو کیسا نعم البدل عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھیجوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوگی. مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انہ لا تصیب احدا مصیبت فیسترجع عند ذلك ثم یقول، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت کے وقت استرجاع کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد یہ کہے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذی، اللہم اخلفنی منہا بخیر منہا الا اعطاہ اللہ عز وجل، اے اللہ اس مصیبت کے وقت مجھے اجر اور ثواب سے محروم نہ کرنا اور مجھے اس مصیبت کے بعد اچھا بدلہ دینا، تو اللہ عز وجل اسے عطا کر دیتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے یہ کلمات کہے، ولم تطب نفسی ان اقول اللہم اخلفنی منہا بخیر منہا، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں کہوں کہ اس سے اچھا مجھے دے دے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ من خیر من ابی سلمہ الیس ولیس، وہ تو اس طرح نیک انسان تھا، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. فلما انقضت عدتها ارسل الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبها، جو ہی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجوا دیا. جب یہ پیغام پہنچا تو کہنے لگی، مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش آمدید کہتی ہوں اللہ کے رسول کے پیغام کو، لیکن تین باتیں ہیں جو میرے اندر موجود ہیں، میں ان کا حل کیسے کروں؟ ایک بات یہ ہے کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میرا کوئی اس وقت میرے اولیاء میں سے کوئی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی چھوٹی بچی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام سنایا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، اور اس رہنمائی کی روشنی میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وہاں انتہائی غیرت مند عورت تھی، جس کا انہوں نے خود بھی اظہار کیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 293، جس میں انہوں نے اپنی اس غیرت کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رہنمائی دی، جس رہنمائی کی روشنی میں انہوں نے نکاح کے لیے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ خصوصیت کسی کو عطا کی جاتی ہے، انتہا درجے کی حیا والی عورت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 130، جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، اے اللہ کے پیغمبر، بلا شبہ اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھ لے، فغطت ام سلمہ تعنی وجہها وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حیا والی تھی کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا یہ بات سن کر، اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، او تحتلم المرأة، کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تربت یمینو کی فبیم یشبہها ولدها، جی ہاں ایسا ہوتا ہے، تو بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ انتہائی حیا والی اور غیرت والی یہ بیوی، ان کا چوتھا وصف بھی بڑا عجیب ہے، ان کو اللہ نے بہت حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ مکمل کی، صحیح بخاری کی روایت ہے 2730، صلح مکمل ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، قومو فانحروا ثم احلقوا، اٹھو جانور ذبح کرو اور اپنے سر کے بال بھی منڈوا دو۔ آپ کا یہ کہنا تھا، آپ نے بلکہ 3 مرتبہ فرمایا اور کوئی صحابی اس وقت کھڑا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا، میں نے لوگوں سے ایسے کہا ہے لیکن لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہوئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اتحب ذالک، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایسا کریں؟ اخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں جب تک آپ اپنا جانور خود ذبح نہیں کر لیتے، نحر نہیں کر لیتے، اپنے اونٹ کو، اور بال مونڈنے والے کو بلائیے اور آپ کے بال مونڈ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جو ہی صحابہ کرام نے دیکھا تو سب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے جانوروں کو ذبح کیا، نحر کیا، اور انہوں نے بھی اپنے بال مونڈ لیے۔ یہ حکمت اور دانائی تھی کہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب تذکرہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا اور آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِشَارَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَدُلُّ عَلَى وُفُورِ عَقْلِهَا وَصَوَابِ رَأْيِهَا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ حدیبیہ کے دن ان کی بہت بڑی عقل اور ان کی رائے کی پختگی پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کا مشورہ درست نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ کر لیا کرو، شاوروہن وخالفوہن، مشورہ کر لو لیکن ان کی مخالفت ہی کیا کرو۔ یہ دونوں باتیں لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ مشورہ عورت بھی اچھا دے سکتی ہے اگر اس کو اللہ نے نیکی اور صالحیت عطا کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا مشورہ قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالی نے بہت ہی بلند عقل سے نوازا تھا۔ ان کے سوالات کی روشنی میں اللہ عز و جلال قرآن کو اتار دیا کرتے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3022، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی، یغزو الرجال ولا یغزو النساء وانما لنا نصف المیراث، مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتی، تو فضیلت تو مرد لے گئے اور ہمیں وراثت بھی آدھی ملی ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے یہ قرآن نازل کر دیا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اس بات کی تمنا نہ کیا کرو جو اللہ عز و جلال نے فضیلت دے دی ہے بعض کو بعض پر۔ مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، فانزل فیها ان المسلمین والمسلمات، یہ جو آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ آیت بھی اللہ عز و جلال نے اتاری تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح کے سوالات کی روشنی میں۔ وکانت ام سلمہ اول ضعینہ قدمت المدینہ مہاجرہ، یہ پہلی عورت ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ سواری پہ بیٹھ کے تشریف لائی ہیں، اور یہ بھی اعزاز انہی کو ہی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جہاں اللہ نے بہت بڑی عقل دی تھی، فہم و بصیرت سے نوازا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس اکٹھی ہوا کرتی تھی کسی معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3775، فاجتمع صواحبي الى ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلنا یا ام سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئیں اور کہنے لگی، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کیجیے۔ تو وہ اعتماد، وہ فہم و بصیرت جو اللہ عز و جلال نے مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہوئی تھی، جس کا اعتراف باقی بیویاں بھی کر رہی ہیں، اللہ عز و جلال قیامت کے دن مسلمان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو ان کی صف میں کھڑا فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے 378 روایات ہم تک پہنچی ہیں، 13 روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صرف صحیح بخاری میں 3 روایتیں ہیں، اور صرف صحیح مسلم میں 10 روایات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی، جبکہ صحیح مسلم کے اندر 13 روایات ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید بن معاویہ کی خلافت کے شروع میں ہی اللہ کے پاس چلی گئی، اور ان کا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کا جنازہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ یہ روایت جس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن الصغرہ میں ہے، اور السنن الکبرہ میں ہے، معجم الکبیر اور المعجم الاوسط دونوں کتابوں میں ہے، اور موطأ امام مالک میں ہے، سنن ابی داود، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ اور جامع الترمذی اور صحیح ابن حبان اور مسند ابی یعلی اور مسند امام احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں جن کے متعلق ہم کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور عبدیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی بشر تھے۔ خود قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر سے یہ اعلان کروایا، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے 110، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ قل انما انا بشر مثلكم، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلكم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرق یہ ہے، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ تمہارا اللہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے، امید کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے ملے، اسے اچھا عمل کرنا چاہیے، اسے شریعت کے موافق اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وہاں بھی اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر سے ہی یہ اعلان کروایا، سورۃ فصلت آیت نمبر ہے 6، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلكم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، انسان، میری طرف یہ وحی اتاری گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، تم اسی کی طرف منہ کیے رہو، استقامت اختیار کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے تو خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور ایک تیسری جگہ اللہ عز وجلال نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، سورۃ الاسراء ہے آیت کا نمبر 90 اور 93،
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او أتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات اور کچھ لسٹ پیش کی چیلنجز کی کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, یہ کافروں کا کہنا تھا, آپ زمین سے چشمہ جاری کر کے دکھائیں. آپ کے لیے تو کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے, انگوروں کا باغ ہونا چاہیے, اور اس میں سے آپ نہریں جاری کریں. یا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں تو آسمان کو ہم پہ گرائیں, یا کم از کم اللہ عز و جلال اور فرشتوں کو لے کے آئیں. یا یہ ہے کہ سونے کا آپ کا گھر ہو, یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں, ہم آپ کے چڑھنے پر بھی یقین نہیں کریں گے جب تک آپ کتاب نہیں لے کے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے کے سارے مطالبات, جو بالکل غیر معقول مطالبات تھے, جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں, آپ نے جواب کیا دیا, سبحان ربی, میرا رب بہت پاک ہے. هل كنت الا بشر الرسول, میں تو ایک بشر ہوں اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں ایک انسان ہوں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, یہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے, میں تو وہی کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ کی توفیق ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں بھی کہلوایا کہ میں تو ایک بشر ہوں اور انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کا اعتراف اور اسی بات کی وضاحت حدیث میں بھی کی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1311. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو چار رکعتوں کی بجائے پانچ رکعتیں پڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائیں؟ کہا نہیں, میں نے تو ایسا نہیں کیا. مسجد میں موجود جو لوگ تھے ان میں سے ایک زاویے سے ایک اور شخص نے کہا, صحابی ابراہیم بن سوید کہتے ہیں, وانا غلام, میں اس وقت نوجوان تھا, فقلت بلا قد صليت خمسا, ہاں اللہ کے رسول آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لوگوں کی بات سنی تو آپ نے دو سجدے کیے, سلام پھیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ رکعتیں جب پڑھائیں اور پھر دو سجدے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ کہتے ہیں, فقال ما شأنكم, آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو لوگوں نے کہا, اللہ کے رسول پریشانی یہ ہے, هل زید فی الصلاۃ, کیا نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے؟ قال لا, اضافہ تو نہیں ہوا, چار رکھتے ہی. کہا تو پھر آپ نے تو پانچ پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے کیے اور سلام پھیرا, پھر آپ نے یہ لفظ بولے, انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون, میں بھی تمہارے جیسا بشر اور انسان ہوں, میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, جب تم میں سے بھی کوئی بھول جائے تو اسے چاہیے کہ دو سجدے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ عز و جلال کے وہ پیغمبر ہیں جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں, جب انہوں نے ہرقل کو خط لکھا تھا تو وہاں بھی یہ الفاظ لکھے تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 7, من محمد عبد اللہ ورسول الى ہرقل عظیم الروم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام پیغام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط میں بھی عبدیت کا تذکرہ کیا، اور خود قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تو نے دیکھا جب ایک بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، الذی ینہا، اور اس نماز سے روکنے والا بھی دشمن موجود تھا، وہ کون تھا؟ عبدا اذا صلی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 671، سئلت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل في بيتي، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا کام کیا کرتے ہیں؟ قالت كان بشرا من البشری، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یفلی ثوبہ ویحلب شأتہ ویخدم نفسہ، وہ اپنے کپڑے کو خود بہتر بنا لیتے اور بکری کا دودھ بھی خود دھو لیا کرتے اور اپنا کام خود بھی کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، صحیح بخاری کی یہ روایت 3445، اس میں آخری الفاظ یہ ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے عبد اللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 458، خلقت الملائکت من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق ابلیس من نار، اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا، وخلق آدم علیہ السلام مما قد وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، فیہ اشارۃ الی بطلان الحدیث المشہور علی السنۃ الناس اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث، وہ بات جو لوگوں کی زبانوں پر معروف ہے، اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ ذو جلال نے تیرے نبی کا نور بنایا، یہ باطل حدیث ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ذو جلال نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بولنا کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ فَقَطْ هُمُ الَّذِينَ خُلِقُوا مِن نُورٍ دُونَ آدَمَ وَبَنِيهِ فَتَنَبَّهْ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اس لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی بیّن دلیل ہے کہ صرف فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، آدم اور اس کی اولاد کو اللہ نے نور سے پیدا نہیں کیا۔ اس بات میں انسان کو تنبہ بھی کرنا چاہیے، اس کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے، اور غافلوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو غفلت کی بنیاد پر اس طرح کی بات کہہ دی جاتی۔ اتفاق سے بہار شریعت ایک معرکۃ الآراء کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں یہ فتویٰ بھی نقل کیا گیا، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی، جیسا کہ بہار شریعت کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر 9 پہ بھی یہ بات لکھی گئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب انسان حدیث کا مطالعہ نہیں کرتا تو پھر عجیب عجیب باتیں پیش کرنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. مسند احمد کی روایت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر اللہ فاعتل بعیر لصفیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو, جن کے پاس ایک زائد اونٹ تھا, ان بعیر لصفیہ اعتل فلو اعطیتها بعیرا من ابلک. صفیہ اس کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, زینب آپ اس کو سواری دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ محرم 2 مہینے یا 3 مہینے آپ ان کے پاس نہیں گئے. اور حدیث کے آخر میں فبینما انا یوما بنصف النہار اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اس دوران کہ دن کے بالکل درمیان یعنی ظہر کے وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سایہ میں نے دیکھا, وہ تشریف لا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سایہ تھا. یہ بات بھی بنانے والوں نے بنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 892 آپ نے خود فرمایا, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے نماز صبح کی پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا, جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا جو مجھ پہ پیش کی گئی اور میں نے اس میں یہ اور یہ اور یہ چیزیں دیکھی, قطوفها دانیا حبها کدبا, میں نے دیکھا کہ اس کے خوشے جو ہیں وہ بالکل قریب تھے اور اس کا پھل جو ہے وہ اتنا بڑا تھا جیسے اللہ عز و جلال نے یہ نعمت دی ہے, کدو جتنا اس کا خوشہ موجود تھا. فاردت ان اتناول منها, تو میں اس کو لینا چاہ رہا تھا, فاوحی الی ان استاخری فاستاخرت ثم عرضت علی النار, تو مجھے حکم دیا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, تو میں پیچھے ہٹ گیا. ثم عرضت علی النار بینی وبینکم, میں نے اس کو لینا چاہا, فاوحی الیہا ان استاخری فاستاخرت, تو اللہ کی طرف سے اسے وحی کی گئی کہ یہ خوشہ پیچھے ہٹ جائے, تو وہ خوشہ پیچھے ہٹ گیا, تو میں لے نہیں سکا. پھر مجھ پہ جہنم کی آگ پیش کی گئی, تو میرے اور آپ کے درمیان حتی رأیت ظلی وظلکم, میں نے اپنا سایہ اور آپ لوگوں کا سایہ دیکھا, فأومأت إليكم أن استأخروا, تو میں نے اس لحاظ سے اشارہ کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ یہ آگ تم پر نہ پہنچ سکے. فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة, تو مجھے یہ وحی کی گئی کہ آپ ان کا اقرار قبول کر لو, انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا, جیسا کہ آپ کو اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا, انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی, انہوں نے بھی جہاد کیا, نبوت کے سوا کوئی فضیلت میری آپ پر نہیں ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1293 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ کو احد کے دن لایا گیا اور ان کے ساتھ مسلح کیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں رکھا گیا اور کپڑا ڈالا گیا, میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھنا چاہا اور کپڑا دور کرنا چاہا تو قوم نے مجھے منع کر دیا, پھر میں گیا پھر بھی ایسا ہی ہوا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, فرفع, تو وہ کپڑا ہٹایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا فلیم تبکی او لا تبکی فما زالت الملائکہ تضلہ باجنحتها حتى رفع. تم اس پہ رو یا نہ رہو، فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے اپنے پروں کے ساتھ، حتى رفع، جب تک اس کی میت کو اٹھا کے دفنا نہیں دیا جاتا. تو فرشتوں کا بھی سایہ ہوتا ہے نوری مخلوق کا بھی. تو لوگوں کو راستہ صحیح دینا چاہیے. اور فرق کیا پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان القابات سے نوازنے کا؟ جب ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیارے رسول تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو پوری نوری مخلوق نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اس کی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن کا بیان ہے اور حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ نوری ہے اور وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سراسر مخالفت ہوگی اور احادیث کی مخالفت ہوگی. اور نوری مخلوق کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے اللہ عز و جلال نے ان کو اولاد سے نوازا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا بھی کرتے تھے اور آپ پیا بھی کرتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم کیسے ثابت کر پائیں گے؟ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں بیان کر دی اور جس کا تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ انبیاء کو جو اللہ نے خصوصیت دی ہوتی ہے، تمام بشریت کے مقابلے میں وہ سات طرح کی خصوصیت ہے. انسانوں میں سے صرف انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اللہ عز و جلال وحی اتارتے ہیں تو انبیاء کی طرف، اور وہ انسان ہوتے ہیں، یہ وحی کسی اور کو نہیں ملتی. دوسری خصوصیت العصمہ، اللہ پیغمبروں کو معصوم عن الخطا بناتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں. الانبیاء وظیفتهم التبلیغ عن اللہ مع کونہم بشرا، وہ ہوتے تو انسان ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتا ہے، اللہ عز و جلال کے دین کی دعوت یہ ان کی ذمہ داری ہوتی. لیکن مالک الملک ان کو بشری خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. تیسری خصوصیت، اللہ عز و جلال اپنے پیغمبروں کو جس طرح وحی سے نوازتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سویا کرتے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1147، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. یہ صرف خصوصیت انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1705، ان معشر الانبیاء تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا. انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں، ان کے دل نہیں سویا کرتے. چوتھی خصوصیت جو انسانوں میں سے صرف انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، موت کے وقت کسی انسان کو اختیار نہیں ہے، لیکن جب اللہ اپنے پیغمبروں کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اختیار دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو. صحیح بخاری کی روایت ہے 4586، صحیح الجامع کی روایت ہے 132، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ. کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں، جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کو اللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں اختیار دے دیا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس بیماری میں اللہ کے پاس چلے گئے، اخذته بحة شديدة، سخت کھانسی ان کو آئی، فسمعته يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ان لوگوں کے ساتھ مجھے اللہ جمع فرما جن پر تو نے انعام کیا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت انه خير. سید عائشہ فرماتی ہیں، یہ جب آپ نے پڑھا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا اور اللہ کے رسول نے اس اختیار کو قبول کیا کہ میں انبیاء کے ساتھ صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پانچویں خصوصیت جو عام انسانوں کے لیے نہیں، یہ صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5201 کہ جو پیغمبر جس جگہ پہ فوت ہو اسے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ لم یقبر نبی الا حیث یموت، جہاں بھی اللہ کا پیغمبر فوت ہو اسے وہاں ہی اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ چھٹی خصوصیت جو کسی انسان کے لیے نہیں لیکن انبیاء کے لیے ہے، لا تأکل الارض اجسادہم، زمین ان کے جسد اطہر کو نقصان نہیں پہنچاتی، کھاتی نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1047، صحیح الجامع کی ہے 2212، اور اس طرح سلسلہ صحیحہ میں ہے، اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1527۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ عز و جلال نے زمین پر حرام کر دیا ہے، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسد اطہر کو نقصان پہنچائے۔ ساتویں خصوصیت بھی انبیاء کی ہے، یہ کسی انسان کی نہیں، احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء کو اللہ برزخی زندگی عطا کرتے ہیں، جس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2790، سلسلہ صحیحہ 621، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں برزخی زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے 2375، اور سلسلہ صحیحہ میں ہے 2627، مررت علی موسی لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں کسیب احمر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ عز و جلال نے ان کو دکھایا اس کی حقیقت، اس کی کنہ کیا ہے وہ اللہ عز و جلال ہی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت، پوری بشریت کے سرتاج ہیں، اور انبیاء اور دیگر انسانوں کے درمیان یہ سات چیزیں فرق کرتی ہیں۔ یہ وحی کا سلسلہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری خصوصیات جن کا تذکرہ آپ نے سنا یہ صرف انبیاء کو حاصل ہے، کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی روشنی میں جو دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میرے پاس جھگڑا لے کے آئے ہوئے، لعلکم تختصمون الی، یہ خصومہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خصم یخصم خصما وخصاما، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے میں غالب آنا، کسی کو مغلوب کرنا یا کسی کا توڑ کرنا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے، خصومہ کی تعریف علماء نے جیسے کی ہے، لجاج فی الکلام ہی لجاج فی الکلام لیستوفی به مالا او حقا مقصودا، کہ ایک انسان اپنی کلام میں اس طرح لجاجت پیدا کرتا ہے تاکہ مال اور اپنا حق وہ لے سکے، اس کے اوپر وہ دلائل دیتا ہے، اور اس دلائل کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ چیز مجھے مل سکے، اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے الفاظ کا جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے اور اس کی تعبیرات میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جھگڑا اللہ کے رسول کے پاس جب آئے گا تو اللہ کے رسول بھی اگر فیصلہ کر دیں، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فیصلے کے باوجود بھی کسی کا حق لینا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ لڑائی اور جھگڑا جسے شریعت نے ویسے منع کیا ہے، خصومت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے، جب انسان جھگڑے میں آ جاتا ہے تو نفع مند علم اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یونس کہتے ہیں كتب الی میمون بن مہران، میمون بن مہران نے میری طرف یہ بات لکھی، ایاک والخصومہ والجدال فی الدین، دین میں جھگڑا اور لڑائی نہ کرنا، ولا تجادلن عالما ولا جاہلا، نہ عالم سے جھگڑا کرنا نہ جاہل سے جھگڑنا، اما العالم فانه یخزن عنك علمه، تم اگر عالم سے جھگڑا کرو گے وہ تمہیں علم سے محروم کر دے گا، تمہیں کوئی علم کی بات نہیں بتائے، ولا یبالی ولا یبالی ما صنعت، اور جو تم کر رہے ہو اس کی پرواہ نہیں کرے گا وہ، واما الجاہل فانه یخشن بصدرک ولا یطیعک، جاہل سے تم جھگڑا کرو گے وہ تیری بات نہیں مانے گا، ہاں اپنے دل میں جو سختی اس کی ہوگی، جو اس کی زبان میں سختی ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ کو پریشان کر دے گا، ایسی غلط غلط باتیں کرے گا کہ آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ دوسرا نقصان اس جھگڑے کا یہ ہے، جھگڑا اصل میں گنہگار آدمی کی نشانی ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے وہ جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، دارمی کی روایت ہے، 293، لا تكون عالما حتى تكون متعلما، جب تک تم علم کو سیکھتے نہیں عالم نہیں بن سکتے، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، اور کبھی بھی تم سچے عالم نہیں بن سکتے جب تک عمل نہ کر لو، وكفى بك اسما الا تزال مخاصما، اور گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے ہو، وكفى بك اسما الا تزال ممارین، اور گنہگار ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی چیز میں شک کرنے والے ہو، وکفى بک کاذبا الا تزال محدثا فی غیر ذات اللہ، اور جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اللہ عزوجلال کے سوا کسی اور چیز کو ثابت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دو۔ جھگڑا یہ صرف گنہگار ہونے کی نشانی نہیں، ہر برائی کی جڑ بھی ہے۔ غزالی کہا کرتے تھے، فالخصومۃ مبدأ کل شر، جھگڑا ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے اس جڑ کے قریب نہیں جانا چاہیے، انسان کو اپنی زبان اور دل کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ دل اور یہ زبان جھگڑے کی طرف نہ لے جائے۔ یہ جھگڑا ہی ایسی برائی ہے کہ یہ خیر و برکت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ کتنی خیر و برکت تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 49، اللہ کے رسول کو لیلۃ القدر کے متعلق بتایا گیا، آپ صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں، فتلاح فلان و فلان، جب مسجد میں پہنچے تو دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، فرفعت، وہ جو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ فلان رات لیلۃ القدر کی ہے، وہ اللہ نے بھلا دیا، اٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا میں تو وہ بتانے آیا تھا لیکن اب اٹھا لیا گیا ہے، اب آپ کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرنا ہوگا، وگرنہ اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا، ایک رات مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا تحفہ تھا، لیکن یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے امت کو اتنی بڑی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ جھگڑا جب انسان کرتا ہے تو انسان حسد اور بغض اور کینے کا شکار ہو جاتا ہے۔ محمد بن علی بن حسین کہا کرتے تھے، الخصوم تمحق الدین وتنبت الشحناء فی صدور الرجال، جو انسان جھگڑا کرتا ہے یہ انسان کا دین ختم کر دیتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا کرتا ہے، اس لیے جھگڑے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ بہت بڑی محرومی ہے اگر کسی کو ہدایت سے محرومی ہو جائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3253، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدل، ہدایت کے بعد قومیں گمراہ ہوتی ہیں تو کب؟ جب وہ جھگڑا کرنے لگ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ ساتواں نقصان جھگڑے کا یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ احنف بن قیس کہا کرتے تھے، کثرت الخصومہ تنبت النفاق فی القلب، جو انسان کثرت سے جھگڑتا ہے اس کے دل میں نفاق یہ جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جلال امت اسلامیہ کو جھگڑے اور فساد سے محفوظ فرمائے۔ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ جب انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے تو انسان تقوی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ما خاصم ورع قط فی الدین، دین کے اندر کبھی متقی جھگڑا نہیں کرتا۔ اور جعفر بن محمد کہا کرتے تھے، ایاکم والخصوم فی الدین فانها تشغل القلب وتورث النفاق، یہ جھگڑا دل کو مشغول کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے صحابہ کرام کو سمجھایا، اور کس طرح صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، اور تابعین نے تبع الاتباع کو کس طرح تربیت دی۔ نوف البکالی جو کتابیں پڑھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں، انی لاجد صفۃ ناس من ھذہ الامہ فی کتاب اللہ المنزل، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی وہ صرف جس امت کے لوگوں کی ہوگی جو ان پر کتاب نازل کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود قوم یحتالون علی الدنیا بالدین، کہ وہ حیلے بہانے سے دین کا نام لے کے دنیا بٹورنا چاہیں گے۔ السنتهم احلى من العسل، ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی ہوں گی۔ وقلوبهم امر من الصبر، لیکن کے دل جو ہیں وہ ہنزل سے بھی کڑوے ہوں گے۔ یلبسون للناس لباسا مسوق الضعن، لباس صرف لوگوں کو تقوی دکھانے کے لیے وہ کس طرح صوف پہنیں گے۔ وقلوبهم قلوب الذئاب، لیکن کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ یقول اللہ تعالی فعلی یجترون وبی یغترون، یہ مجھ پہ جرت کرتے ہیں اور میرے ساتھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حلفت بنفسی لأبعثن علیہم فتنہ تترک الحلیم فیہا حیران، ایسے فتنے میں ان کو میں ڈالوں گا کہ عقل مند بھی حیران رہ جائیں گے۔ تدبرتها فی القرآن، وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب غور کیا تو دیکھا یہ منافق ہیں، فوجدتها، تو میں نے ان کا تذکرہ قرآن میں یوں پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت جھگڑا کرنے والے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا نواں نقصان جھگڑے کا یہ ہے کہ جھگڑا کرنے والا اصل میں اسلام میں شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتا یا ابا سعید انی اريد ان اخاصمك، میں آپ سے جھگڑنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں الیک عنی، پیچھے ہٹ جاؤ، فانی قد عرفت دینی وانما يخاصمك الشاك في دینی، میں تو اپنے دین پہ قائم ہوں، میں نے اپنے دین پہ یقین کیا ہے، جھگڑا ہو کر سکتا ہے جس کو اپنے دین میں شک ہو، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی امام مالک جو ان کے استاد تھے ان کے پاس کوئی خواہش کے غلام آ جاتے اہل الاہواء، تو وہ کہتے اما انا فانی علی بینۃ من دینی، میں تو اپنے دین کے معاملے میں دلیل پہ قائم ہوں، میرا دین تو بالکل واضح ہے۔ واما انت فالشاک اذهب الی شاک مثلک فخاصمہ، جاؤ، مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے جیسے دین میں شک کرنے والے کے پاس جاؤ اور جا کے یہ جھگڑے کرو۔ دسواں نقصان، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ معاویہ بن قرہ بیان کیا کرتے تھے، ایاکم وہذہ الخصومات فانہا تحبط الاعمال، جھگڑوں سے بچ جاؤ، یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، بلکہ دین بھی برباد ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ایاکم والخصوم، جھگڑوں سے بچ جاؤ، فانہا تمحق الدین، کیونکہ اس سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور جھگڑا اس قدر یہ مصیبت کا باعث ہے کہ انسان کی ثابت قدمی سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ معن بن عیسی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں تھے اور اپنے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا جس کو ابو الجویریہ کہا جاتا تھا، اور یہ ابو الجویریہ یہ ارجاء کا قائل تھا۔ ارجاء کا قائل ہونا اس کا معنی یہ، وہ کہتا تھا بس کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ آ کر کہتا ہے، یا ابا عبداللہ اسمع منی شیئن اکلمک به واحاجک واخبرک برائی، امام مالک سے آ کے کہتا ہے، اے ابو عبداللہ، آپ میری بات سنو، میں تجھ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے میں مکالمہ بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں اور اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ امام مالک کہنے لگے فَإِنْ غَلَبْتَنِي، اگر تم غالب آگے تو پھر کیا کرو گے؟ قائم غلب تو کا اتبع تھی، اگر میں اپنی بات میں غالب آگے تو میری بات کے پیچھے لگنا۔ قال الامام مالک فان جاء رجل اخر فكلمنا فغلبنا، اگر کوئی تیسرا آ گیا جو مجھ پہ اور آپ پہ بھی غالب آ گیا جھگڑا کر کے بات کر کے تو پھر۔ فقال ابو الجویریہ، تو ابو الجویریہ کہنے لگا نتبعہ، ہم دونوں اس کی بات مان لیں گے۔ تو اس پر پھر امام مالک نے فرمایا یا عبد اللہ بعث اللہ عز وجل محمد بدین واحد، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو ایک دین دے کے بھیجا ہے۔ وَأَرَاكَ تَتَنَقَّلْ مِن دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور تم ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چھلانگی لگا رہے ہو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جو دین کو جھگڑے کا باعث بنا لیتا ہے کہ میں بس دین کو غالب کروں گا جھگڑنے کے ساتھ، تو یہ اکثر تنقل ہی کرتا ہے، کبھی یہ بات اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کو دین بنا لیتا ہے، کبھی اس چیز کو دین بنا لیتا ہے۔ اور اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے اہل مدینہ کو یہ لکھا تھا من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو بغیر علم کے عابد اور زاہد بننا چاہتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد مچاتا ہے۔ ومن عد كلامه من عمله قل كلامه، اور جو شخص اپنے عمل اور کلام کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے کلام کو گنتا ہے اپنے عمل کے مقابلے میں، تو اس کی کلام تھوڑی ہو جاتی ہے، کہتا ہے عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ الا فيما يعني، ہاں جو ضرورت ہو وہ تو کلام اس کو کرنے چاہیے۔ ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر التنقل، اور جو دین کو جھگڑنے کے لیے ہی رکھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے لوگوں پہ غالب آ جاؤں، تو وہ اکثر تنقل کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو دین کہہ بیٹھتا ہے، کبھی کسی چیز کو دین کہہ بیٹھتا ہے۔ جھگڑے کی 13ویں جو مصیبت ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی روایت 3597، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن خاصم فی باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، جس انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے پھر بھی جھگڑتا ہے اس میں، وہ اللہ عز و جلال کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ انسان تو اس کی 14ویں مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان بن جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 39، ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور اس کی 15ویں مصیبت تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ یہ جہنمیوں کی نشانی ہے، جس نے اپنی زندگی کا وطیرہ یہ بنا لیا ہو کہ بات بات پہ جھگڑنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 4918، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا میں آپ کو جہنمیوں کی بابت نہ بتاؤں؟ آپ نے جو پہلا لفظ استعمال کیا کل عطل، ہر وہ شخص، عطل شدید الخصومہ، سخت جھگڑالو، الذی لا ینقاد للخیر، جو خیر کے تابع نہیں ہوتا، یہ جہنمی ہے۔ وقیل الغلیظ الجافی، پتھر مزاج، غلیظ گفتگو کرنے والا، جواب، مستکبر اور اس سے تکبر کرنے والا، یہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو جھگڑے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر انسان کو کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے، اس میں انسان کو آداب ضرور سامنے رکھنے چاہیے۔ اور وہ ادب کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کا محاسبہ کرے گا، مراقبت اللہ، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا اسے خیال رہنا چاہیے۔ دوسرا ادب، جب بھی کوئی بات ایسی علمی ہو رہی ہو اور دوسرا انسان جھگڑے کی طرف لا رہا ہے تو نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً فیصلہ شریعت کی طرف لے جانا چاہیے. اور شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. کہ ہم جھگڑیں گے نہیں، بس قرآن و حدیث کا جو فیصلہ اسے ہم قبول کریں گے. تیسرا ادب یہ ہے کہ اعتدال کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کی کسی سے بات بھی ہوگی ہے، اعتدال مت چھوڑو. احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یومما، کسی محبت کر رہے ہو تو قاعدے کی محبت کرو، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا دشمن بنے، پھر آپ پریشان ہو. وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، اور اگر کسی سے بغض بھی آپ کو پیدا ہو گیا ہے تو اس کو بھی اعتدال کے ساتھ. صرف اتنی نفرت ہونی چاہیے اس کی غلطی کی وجہ سے. انسان برے نہیں ہوتے، ان کے اعمال برے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو آپ کا وہ دوست بنے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا ہو. چوتھا ادب یہ ہے، کبھی بھی اس بنیاد پہ گفتگو نہ کیا کرے کہ مجھے میرا حق مل جائے، کسی بھی طریقے سے مل جائے. نہیں، کوئی بھی فیصلہ کر دے گا جو آپ کا حق نہیں، وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کو نہیں دینا چاہیے. پانچواں ادب یہ ہے کہ زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو. یہ انسان کے جھگڑے کو بڑھاتی ہے، اور یہ منافق کی نشانی بھی ہے کہ جب انسان وَإِذَا خَاصَدَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3-4. چھٹا ادب یہ ہے، جب بھی تم کوئی بات کرو تو مت یہ سمجھا کرو کہ دوسرا غلط ہی کہے گا، میں نے ہی صحیح کہنا ہے. نہیں، بلکہ ادب کیا ہے؟ امام شافعی کہا کرتے تھے، رأی صواب يحتمل الخطأ، میری بات صحیح ہے لیکن اس میں بھی خطا، غلطی کا امکان موجود ہے. ورأی خصمی خطا يحتمل الصواب، اور میرے مخالف کی بات تو غلط ہے لیکن امکان موجود ہے کہ اس کی بات بھی صحیح ہو. وما ناظرت احدا الا احببت ان يكون الصواب على لسانه، میں نے جب بھی مناظرہ کیا ہے میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے مخالف کی زبان پہ صحیح بات آ جائے. میں تو صحیح سمجھ چکا ہوں، وہ بھی اس کو صحیح سمجھ کے اس کا اعتراف کر لے. تو مقصود صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس دنیا ساری غلط ہے، میں ہی ٹھیک ہوں. ہو سکتا ہے وہ ساری ٹھیک ہو، کہیں مجھ سے ہی کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو. اگر اس طرح کے جھگڑے کی مصیبت میں کوئی پڑا ہے تو کیسے اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ یہ کثرت سے جھگڑا کرنے والے کو پہلی بات یاد رکھنی چاہیے، وہ اپنی بات سے اللہ کی رضا چاہے. جب اللہ کی رضا چاہے گا تو اللہ عز و جلال اس سے جھگڑے کو دور کر دیں گے اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. دوسری بات، جھگڑا کرتے وقت کہیں وہ تکبر تو نہیں کر رہا؟ تکبر سے بچ جائے، اللہ اسے پھر بھی سیدھے راستے پہ لے آئیں گے. تیسری بات، اپنے اندر توازو پیدا کرے، اور اگر غلطی ہے تو اس کا اعتراف کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح چوتھی بات، اپنا خود سے تزکیہ نہ بیان کرے اور لوگوں کو جاہل اور بے عمل کہتا رہے. نہیں، بس اوقات کہنے والا گنہگار ہوتا ہے، جن کو کہہ رہا ہے وہ اس سے نیک ہوتے ہیں. تو اپنا تزکیہ خود نہیں بیان کرنا چاہیے. اسے عتبہ بن غزوان کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں تو بہت بڑا ہوں، بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھوں، اور اللہ کے ہاں میری کوئی حیثیت نہ ہو. اللہ ایسے حالات سے مجھے بچانا. بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ مجھے میری شخصیت تو معمولی نظر آئے لیکن تیرے ہاں اس کا کوئی مقام ہو. اس حدیث میں جو تیسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے، الحن کے الفاظ آئے ہیں. چرب زبانی اور حکمت و دنائی میں فرق ہے. کچھ لوگ چرب زبانی کو حکمت کہہ دیتے. نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش البذیء، اللہ تعالی بدکار کو، فحش گو کو اور بد زبان کو پسند ہی نہیں کرتے. جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 135، سلسلہ صحیحہ 876. الحن کس کو کہتے ہیں؟ الحن سے مراد الحن بحجتہ، اپنی دلیل پیش کرنے میں وہ چرب زبانی استعمال کرتا ہے. فَيُزَيِّنُ كَلَامَهُ بِحَيْسُ أَظُنُّهُ صَادِقًا فِي دَعْوَا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی کلام کو اس طرح مزین کر کے بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سمجھوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ سچا ہے اور میں فیصلہ دے دوں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے چرب زبانی اور حکمت میں پانچ فرق ہیں۔ چرب زبانی کے بارے میں وعید آئی ہے، اور حکمت یہ مومن کی میراث ہے، اور حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی بات کرے، ایسے وقت پہ کرے اور ایسے طریقے سے کرے جس کی ضرورت ہے۔ کل کلام وافق الحق فهو حکمہ، چرب زبانی حکمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکمت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، جس علم کے ساتھ عمل ہو، جس کے نتائج اچھے ہوں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور حکمت پانچ معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ صحیح ترین رائے، چرب زبانی سے صحیح ترین رائے نہیں ہو سکتی۔ گہری فہم کو حکمت کہتے ہیں، سنت کے مطابق گفتگو کو حکمت کہتے ہیں، جس سے انسان میں خشیت پیدا ہو اس کو حکمت کہتے ہیں، نبوت کی روشنی میں بات کی گئی کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ پانچ خصوصیتیں حکمت کی ہیں۔ چرب زبانی تو جس سے نتائج برے نکلتے ہیں، جو باطل کو حق بنا کے پیش کرنا ہے، یہ تو حکمت نہیں ہو سکتی۔ اسی کبھی بھی چرب زبانی کو حکمت کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جو آخری نقطہ ہے وہ ہے فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی فیصلہ کر دوں دلائل کی روشنی میں تو میرے فیصلے کے باوجود بھی کسی کا مال ہتھیانا یا لے لینا جائز نہیں ہوگا۔ قضاء اور قاضی، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قضاء کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، طے کرنا، مقدمے کا حکم سنانا، اور قاضی عربی زبان میں کہتے ہیں معاملات کو نافذ اور طے کرنے والا، اس کی بات فیصلہ کن ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے مقدمات اور معاملات طے کرنے والا، یا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جج، مجسٹریٹ کو بھی عربی میں قاضی کہتے ہیں، کسی کام کو پورا کرنے والا، حاکم اور حاکم عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ عدالت میں اس کا ہی فیصلہ چلتا ہے۔ قضاء کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، اظہار حکم الشرع فی الواقع فی من یجب علیہ امضاؤ، شریعت کا وہ حکم واضح کرتا ہے جس کو نافذ کرنا واجب ہوتا ہے، یہ ہے قضاء۔ اور قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شریعت کا وہ حکم ظاہر کرے، وہ فیصلہ سنائے جس کا نفاذ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے، وہاں قضاء کی بہت اہمیت ہے۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے یہ قضاء کا سلسلہ ہے، جو دین کے سب سے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔
لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ نبوس کیا۔ وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قضاء کا منصب جو ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ایک ذمہ داری کسی کو سونپے، یا خود اختیار کرے، یا کسی کو اپنے بہاف پہ قائم کرے کہ وہ یہ قضاء، یہ فیصلہ سنانا، یہ حکم سنانے کی ذمہ داری کو قبول کرے۔
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے اس وحی کی روشنی میں جو اللہ نے اتاری ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا اور بچ جانا کہیں یہ اللہ عز و جلال کی وحی سے تمہیں دور نہ کر دیں فتنے میں نہ ڈال دیں جہاں منصب قضاء یہ شریعت کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے وہاں یہ خطرناک ذمہ داری بھی ہے حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے 1325 من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین جو قضاء کا منصب اختیار کرتا ہے یا اسے لوگوں کے درمیان قاضی بنا دیا جاتا ہے تو وہ تو ایسے ہے اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا اب چھری سے تو گردن کٹ جائے گی ذبح ہو گیا جان چھوٹ گئی تو چھری کے بغیر کیسے ذبح ہوگا وہ تکلیف میں رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قضاء کو سنبھالنے والے جس کو قاضی کہتے ہیں ان کی بھی تین قسمیں ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے 1322 القضاۃ ثلاثہ قاضیوں کی تین قسمیں ہیں قاضیان فی النار دو قسم کے ججز جہنم میں جائیں گے وقاض فی الجنہ اور ایک قسم کے جج جنت میں جائیں گے رجل قضا بغیر الحق فعلم ذاک فذاک فی النار جس شخص کو حق کا پتہ چل گیا لیکن اس نے فیصلہ حق کا نہیں دیا یہ جہنم میں جائے گا وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار اور جس شخص کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا یعنی وہ کوشش نہیں کرتا کہ حق کیا ہے اس کے بارے میں غور و خوض کرے وقاض قضى بالحق فذلك في الجنه اور جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور دوسری روایت کے الفاظ میں اس بات کی وضاحت بھی ہے عارف الحق فقضى به جس نے حق کو پہچانا یہ ذمہ داری ہو گئی حق پہچانے پھر فیصلہ دے یہ جنتی ہے ایک شخص حق پہچان کے جار فی الحکم فیصلے میں زیادتی کر دیتا ہے ظلم کرتا ہے یہ جہنم میں جائے گا ورجل قضى للناس على جهل جہالت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے یہ جہنم میں جائے گا جیسا کہ نبی داود کی روایت ہے 3573 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ان اللہ مع القاضی اللہ کی مدد رہتی ہے قاضی کے ساتھ جامع ترمذی 1330 ما لم يجر جب تک وہ زیادتی نہ کرے فإذا جار جب وہ ظلم زیادتی کرتا ہے تخلى عنه اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت اللہ جلال کی مدد چلی جاتی ولزمه الشیطان اور شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا اسی قاضی کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ بتاتی ہے کہ چھ کام کرنے چاہیے سب سے پہلا کام اسے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے قاضی شرع کہتے ہیں انہ کتب الی عمر یسألہ انہوں نے عمر کی طرف لکھا اور سوال کیا کہ کیسے فیصلہ کریں تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا ان اقضی بما فی کتاب اللہ فیصلہ کرتے وقت دیکھا کرو قرآن کیا کہتا فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِالسُّنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قرآن میں وہ فیصلہ نہیں تو سنت کے مطابق حدیث کے مطابق کیا فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ اگر اللہ کی کلام اور سنت حدیث میں بھی فیصلہ نہ ملے وہ فیصلہ کرنا جو صالحین نے فیصلہ کیا کون ہے صالحین انبیاء سب سے پہلے صالحین ہیں پھر صحابہ کرام میں سے ابو بکر عمر فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، اگر یہ تینوں فیصلے تمہیں نہیں ملتے، فَإِن شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِن شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، چاہو تو فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَّكَ، اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جانا، السلام علیکم، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 5399۔ عبد الرحمن ابن یزید روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی سنن نسائی کی ہے، کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، نہیں تو سنت کے مطابق، نہیں تو صالحین نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، صلحاء کے فیصلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری جو قاضی کی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز میں مکمل کوشش اور اجتہاد کرے۔ صحیح بخاری کی روایت 7352، اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، جب کوئی حکم سنانے والا، فیصلہ سنانے والا کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، اسے دو اجر ملتے ہیں۔ واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کوشش کر کے لیکن فیصلہ صحیح نہیں بیٹھا، پھر بھی وہ ایک اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ تیسری ذمہ داری، فیصلہ کرتے وقت جب تک دونوں فریقوں کی بات نہیں سن لیتا فیصلہ نہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3582، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا، میں نے کہا اللہ کے رسول میری تو عمر بہت تھوڑی ہے اور آپ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، میرے پاس تو قضاء کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے دعا دی، ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اللہ تیرے دل کو ہدایت بھی دیں گے اور تیری زبان کو ثابت قدمی سے نوازیں گے، بس تم یہ کام کرنا، فاذا جلس بین یدیک الخصمان، جب دونوں جھگڑنے والے تیرے پاس بیٹھ جائیں، فلا تقضین حتی تسمع من الاخر کما سمعت من الاول، تو جب تک تم دوسرے کی بات اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کی سنی ہے، تم فیصلہ نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَى، جب دونوں کی بات ایک ہی طریقے سے سنو گے تو فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں، فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ، میں اس وقت سے قاضی ہوں اور کبھی مجھے اپنے فیصلے پہ شک نہیں ہوا۔ چوتھی بات، قاضی کی ذمہ داری ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، صحیح بخاری 7158، کوئی بھی قاضی فیصلہ نہ کرے دو لوگوں کے درمیان اس حالت میں کہ وہ غصے کی حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا يقضين احد في قضاء بقضائين، ایک ہی فیصلے میں دو فیصلے نہ دے۔ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنَ وَهُوَ غَضْبَانَ، غصے کی حالت میں دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ نہ دے۔ سنن النسائی 5421۔ پانچویں بات کا خیال رکھنا ضروری ہے قاضی کو، اگر مدعی دلیل نہیں دیتا تو پھر مدعا علیہ، جس پہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اس سے قسم لے۔ ان ابن عباس كتب اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ابي ملائكه کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے انہیں لکھ بھیجا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، المدعى عليه اولى باليمين، جس پہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے وہ قسم دینے کے زیادہ لائق۔ الدليل على المدعي واليمين على من انكر، جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے، اور اگر دلیل وہ نہیں دے پاتا تو پھر والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہے کہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، اس کو قسم دینی پڑتی۔ چھٹی بات کا خیال رکھنا قاضی کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دلیل نہ ہو تو پھر قرآن اندازی کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3616، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلین اختصما فی متاع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لواحد منہما بینہ، دو آدمی جھگڑا لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ چیز، یہ سامان میرا ہے، اور دونوں کے پاس دلیل نہیں تھی۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان احب ذلك او كرها. اچھا دونوں میں قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام نکلا وہ قسم دے دے گا اور اس کو یہ سامان دے دی جائے. دوسری روایت کے الفاظ ہے سنن ابن ماجہ کے 2346 ان رجلین تدارا فی بیع لیس لواحد منهما بینہ. دو لوگوں کا جھگڑا ہوا کہ یہ ڈیل میں نے کی تھی اور دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں. فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احب ذلك ام كرها. تو آپ نے فرمایا پسند کرو یا نہ پسند کرو, قرآن اندازی کرو کس نے قسم دینی, جس کا نام نکلے گا وہ قسم دے گا اور پھر مال یہ ڈیل اس کے سپرد کی جائے گی. مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اذا اكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها. جب دو لوگوں کو قسم پہ مجبور کیا جائے اور دونوں پسند کر لیں, وہ بھی کہے میں بھی قسم دینے کو تیار ہوں, وہ بھی کہے میں قسم دینے کو تیار ہوں, تو ان دونوں کو قرعہ اندازی کرنی چاہیے, جس کا نام نکلے گا وہ قسم دے دے اور وہ اس چیز کا حقدار ٹھہرایا جائے گا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جوڈیشری, قضاء, عدل, عدالت, اس کا شریعت میں بہت وقار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی, قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پہ اور ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس نے اللہ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ان سات خوش نصیبوں میں سے, جو اللہ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا, الامام العادل, جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے. رب تعالی ان صالح اور نیک اور عدل کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں برکت فرمائے اور ایسے لوگ اور پیدا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے اور ان اسلامی آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے جھگڑوں سے بچائے جس سے اللہ کا تقرب نہیں بلکہ اللہ سے دوری ہوتی ہے. اور اللہ عز و جلال ایسے کاموں پہ ہماری صلاحیتیں لگائے جن صلاحیتوں کے استعمال کے بعد اللہ کی قربت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.